آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کی فرمایا کہ یا ربی ان عثمان ابن عفان رضیت عنہ فارض عنہ, میں اس سے راضی ہو گیا, اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا. عثمان رضی اللہ عنہ نے کئی موقعوں پہ اپنا خوب مال پیش کیا. مدینے والوں کے لیے پینے کے پانی کا انتظام نہیں تھا, یہی عثمان ہے رضی اللہ عنہ جنہوں نے یہودی سے کنواں خریدا اور سارے مدینے والوں کو اس پانی سے سیراب کیا. اور عثمان وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنی دو بیٹیاں دی, آدم سے لے کے محمد الرسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جميع الانبیاء والمرسلین, کسی بھی نبی نے کسی بھی انسان کو دو بیٹیاں نہیں دی. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی انسان نے کسی نبی کی دو بیٹیوں سے شادی کی ہو ایک کے بعد دوسری سے. لیکن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ انسانی برادری میں اکیلے آدمی ہیں جن کو اللہ نے شرف دیا کہ سید الرسل, افضل الرسل, اور رسولوں اور نبیوں کے امام اور سردار اور پیشوا. ان جیسے نبی اور ان جیسے رسول نے یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری بیٹی دی, تو یہ دو بیٹیاں نبی کی ان کے گھر میں, نبی کے داماد اور دوسری کے انتقال کے بعد کوئی بیٹی نہیں بچی. فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے وہ سب مرتی تو عثمان میں تجھے کو دیتا. اپنے داماد سے اتنے خوش تھے, اس داماد سے اتنے خوش. داماد تو دوسرے بھی ہیں, ان کی بھی فضیلت ہے, ان کے بھی مناقب ہیں, ان کے بھی درجات ہیں رضی اللہ عنہ. لیکن عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اس داماد سے بہت خوش تھے, اس لیے فرمایا اگر 40 بیٹیاں ہوتی ایک کے بعد دوسری کا انتقال ہوتا میں ساری تجھی کو دیتا. یا وہ عثمان کے جو فرش پہ چلتا ہے تو عرش پہ رحمان کے فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی یہ کہتا کئی فالا استحی من رجل تستحی منہ ملائکۃ الرحمن. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, پاؤں پھیلائے ہوئے آپ نے, اور تحمل مبارک جو ہے وہ ذرا اوپر کو آ گیا ہے, گھٹنا جو تھا آپ کو تھوڑا سا نظر آ رہا تھا. ابو بکر آئے اور آپ اپنی جگہ سے نہیں ہلے, اور عمر آئے تو آپ اس طرح بیٹھے رہے. جب عثمان تشریف لائے تو آپ نے اپنا پیر مبارک پیچھے کر لیا, اس کو چھپا لیا, جی کر کے بیٹھ گئے. صحابہ نے جب پوچھا تو فرمایا کہ ایسے آدمی سے میں کیسے حیا نہ کروں جس سے عرش کے اور رحمان کے فرشتے وہاں اوپر رہ کے اس سے حیا کرتے ہیں, وہ زمین پہ چلتا ہے. یہ تھے عثمان رضی اللہ عنہ. تو ان کی منقبت اور ان کی فضیلت ہے کہ یہ آیات ان کے اس مال خرچ کرنے کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی. اور بعض دوسری صحیح روایات میں یہ آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, آیت نمبر 261, کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کو 700 کے برابر ثواب ملتا ہے. آیت نمبر 261, مثل الذین ينفقون اموالهم, جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ رب زد امتی, اے اللہ میری امت کو اور بھی زیادہ اجر اور ثواب دے. جب یہ آیت نازل ہوئی الذین ينفقون مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل, یہ 700 ثواب والی آیت. تو اس کے بعد جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا کی تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ نازل ہوئی. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے, اللہ اس کا بدلہ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ, بہت زیادہ نیکیاں اللہ دے گا. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی کہ رب زد امتی, اے اللہ میری امت کو اور برکت دے, اور اجر اور ثواب دے. تو پھر تیسری مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی سورہ زمر کی آیت نمبر 10, کہ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, صبر کرنے والے میری امت میں جو صبر کرنے والے ہیں ان کا اجر اور ثواب یہ ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو امام ابن کثیر نے لکھا, زین العابدین جو حسین کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہم, زین العابدین یہ کہا کرتے تھے کہ جن کا نام علی تھا, علی بن حسین بن علی زین العابدین ان کا لقب تھا, وہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کی طرف سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں صبر کرنے والے, اور صبر سے مراد ہر قسم کا صبر ہے. اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش, تکلیف, پریشانی, آفت, کوئی عزیز ہستی, کسی کا انتقال ہو جائے, والدین میں سے ہو, بیوی ہو, اولاد ہو, بہن بھائی ہو, دوست احباب ہو, مال میں نقصان ہو جائے, کاروبار میں نقصان ہو جائے, بدن میں تکلیف ہو, نیکیوں کا حکم کرتے ہوئے مخالفین کی مخالفت پہ صبر کرنا, مال خرچ کرتے ہوئے دل کو تکلیف ہوتی اس پہ صبر کرنا, بیوی بچے ناراض ہوتے ہیں خواہ بخواہ مسجدیں بناتے پھرتے ہو, اتنے پیسے تم نے دے دیے اس کام کے لیے, لوگ بھی, تو اس میں بھی صبر کرنا. صبر کی کئی قسمیں ہیں, اور یہ بھی صبر ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا, گناہ کی طرف جانے سے اسے روکے رکھنا, حبس النفس, یہ بھی صبر ہے. صبر کی کئی قسمیں ہیں, تو ہر قسم کا صبر کرنے والے ان کا اجر اور ثواب یہ ہے کہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت. اب جو فضائل بیان ہوئے اس میں یہ چیز بھی یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ اس چیز کا خیال بھی رکھا جائے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کے لیے شرائط ہیں, اس آداب ہیں, اصول ہیں. تو فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل, آیت نمبر 262 میں فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد وہ احسان نہیں جاتا, ثم لا یتبعون, اس کے فوراً بعد ما انفقوا, جو انہوں نے خرچ کیا ہوا ہوتا ہے, منن ولا ادا, نہ کسی پر احسان جتلاتے ہیں نہ کسی کی دل آزاری کرتے ہیں, ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے, یہ لوگ ہر قسم کے خوف اور ہر قسم کے غم سے محفوظ اور دور ہیں. تو یہاں من کسی پر احسان جتلانا اور یہ بھی نیکیوں کو ضائع کرنے والی چیز ہے, اس سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے, اس لیے کہ جو نیکی انسان کر رہا ہے اللہ کے لیے کی جا رہی ہے, کسی انسان کو اس پر احسان نہ جتلایا جائے اور نہ ہی کسی کو کچھ دے کر اس کو تنگ کیا جائے یا اس کو پریشان کیا جائے. اور اگر ایسا ہے تو قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى, وہ صدقہ جس کے بعد جس کے ساتھ اذیت ہو, کسی کو تکلیف پہنچانا ہو, دل آزاری ہو, احسان جتلانا ہو, اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی کچھ نہ دے لیکن زبان سے اچھی بات ہی کہہ دے, کیونکہ احادیث میں یہ چیز موجود ہے کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ, اچھی بات بھی صدقہ ہے. اگر مال خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, تو زبان سے اچھی بات کہو یہ بھی صدقہ ہے. یہاں سے ایک چیز تو یہ معلوم ہوگی کہ انفاق فی سبیل اللہ کی مد میں یہ چیز ہمیں بتائی گئی کہ اگر زیادہ یا کم پیسہ خرچ کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے اچھی بات کہنا یہ بھی صدقے کے برابر نیکی ہے. دوسرا یہ کہ اگر سائل اور بھکاری اور مانگنے والا خود چل کر تمہارے پاس آئے اور مانگے اور تم اس کو کچھ دے نہ سکو تو اس کو کم از کم اچھے طریقے سے رخصت کرو, اور وہ لوگ اگر تمہیں پریشان کریں جو مانگنے والے ہیں تو ان سے درگزر کرو, ان کے ساتھ بد اخلاقی اور سخت رویہ اور اس سے مت پیش آؤ, جس طرح کہا گیا ہمیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ یہاں یہ نقطہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پیشہ ور قسم کے جو بھکاری ہیں ان کی مدد نہ کی جائے, اس لیے کہ عموماً ہمارے ہاں جتنے جرائم اور برے کام اور غلط قسم کے کام ہوتے ہیں وہ پیشہ ور بھکاری ہی انجام دیتے ہیں, تو اس قسم کے لوگوں کی مدد نہ کی جائے بلکہ مستحق لوگوں کی مدد کی جائے. یہی بات ہمیں اگلی آیت میں بتائی جا رہی ہے, لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اس آیت کے اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کو بیان کیا گیا کہ واللہ غنی حلیم, اللہ تعالیٰ نے تمہیں غنی بنایا تم اس کے بندوں پہ خرچ کرو, اور تمہاری کتنی ایسی باتیں ہیں کہ جن سے اللہ درگزر کرتا ہے، تم اللہ کے بندوں سے درگزر کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دل آزاری کر کے ضائع مت کرو. اس سے یہ معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات یا مدد اور خدمت کرنے کے بعد اگر احسان جتلایا جائے اور یا دل آزاری کی جائے، اس سے یہ صدقہ اور یہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے. پھر مثال یہ ہمیں یہاں بتائی گئی کہ جیسے ایک صاف پتھر چٹان ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی آ کے پڑی، دیکھنے والا یہ سمجھا کہ یہ شاید زمین ہے اور یہاں مٹی ہے، اس نے کچھ وہاں بیج ڈالا کہ شاید کچھ پودا یا فصل وہاں پہ ہوگی. اچانک تیز بارش ہوئی اور اس نے پتھر کو بالکل صاف کر دیا. یہ مثال ہے اس آدمی کی جو نیکی کا کام تو کرتا ہے، لیکن اس کے بعد جو دل آزاری، احسان جتلانا، اخلاص کرنا ہونا، اس کی وجہ سے اس کی یہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے. تو کلبی ينفق ماله رعاء الناس، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے. ولا کلبی ينفق ماله رعاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر، جس آدمی کا اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین مضبوط ہو تو وہ کیسے ریاکاری کر سکتا ہے؟ اس لیے اسے پتا ہے اللہ تعالیٰ میری ہر چیز، ہر عمل اور ہر حرکت سے باخبر ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ ایمان کے کمال کے خلاف ہے کہ کوئی آدمی اپنے کسی عمل، کسی نیکی کو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کرتا پھرے. فمثله كمثل صفوان، صفوان کہتے ہیں صاف اور بڑے پتھر کو. صفا یصفو صفون، نصر ینصر کے باب کے وزن پہ یہ آتا ہے، اور یا یہ فعلان کے وزن پر اس میں جنس، یا یہ فعلان کے وزن پہ اس میں مفرد ہے، اور یا صفوان یہ اس میں جنس ہے، جس کی جمع صفوان یا صفا ہے. اسی سے اردو میں صفائی والا لفظ بنا ہے، اور اسی سے تصوف ہے جو صفائی کے لیے اس کو استعمال، اس کے مفہوم کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی صفائی. تو صفا یصفو، وابل یہ تیز بارش کو کہتے ہیں. بارش کے لیے یہاں پہ لفظ وابل استعمال ہوا، اور اگلی آیات میں لفظ پھل استعمال ہو رہا ہے، آیت نمبر 263 میں. تو بارش کے بارے میں اہل زبان نے یہ کہا کہ بارش جب آسمان سے برستی ہے تو اس کی پہلی حالت جو سب سے کم محسوس ہونے والی ہوتی ہے وہ اوس اور ہلکی پھوار کی طرح ہوتی ہے، جو محسوس نہیں کی جاتی، لیکن بہرحال وہ آسمان سے برستی، بالکل ہلکی پھوار اور جیسے اوس رات کو برستی ہے یہاں پہ، جن شہروں میں سمندر قریب ہوتا ہے. تو یہ ہے اپل، جس طریقے سے آگے ہم پڑھیں گے کہ کمثل جنت جربوۃ اصابہا وابل فطل، تیز بارش اور یہی پھل جو ہلکی پھوار جس کو کہا گیا، یہ اس کا پہلا درجہ ہے بارش کا. اس سے اگر ذرا سی تیز ہو، معمولی سی زیادہ ہو، تو اس کو اپش یا اپش کہا جاتا ہے، بڑی تیز سے اپش یا اپش. اور بارش اگر چھڑکاؤ کی شکل میں ہو، جیسے زمین پہ کسی نے پانی چھڑکا اور وہ بھی ہلکی بارش ہی ہوتی ہے، تو اس کو اہل زبان رش کہتے ہیں، اور رش کا معنی بھی چھڑکاؤ ہی ہوتا ہے. اور اس سے اگر ذرا اور تیز ہو، یعنی بوندا باندی جو لگاتار برسے، تو اس کے لیے الحفل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، الحفل. اور پانچویں درجے پہ تیز موسلادھار بارش، موسلادھار بارش، تیز بارش، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، مطر تو عام بارش کو کہتے ہیں، لیکن عام بارش کی جو اقسام ہم بیان کر رہے ہیں کہ یہ پل اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کو اتش یا اپش بھی کہا جاتا ہے، لحفل، اور اسی طریقے میں جب تیز بارش موسلا دھار برستی ہے اس کو کہتے ہیں کہ وابل، اور اگر اتنی تیز ہو کہ اس سے ندیاں نالے بہنے شروع ہو جائیں تو پھر کہتے ہیں جود. اب یہ خوب اس کا جو فیض ہے وہ عام ہو گیا. تو بارش کی مختلف کیفیات جن کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، یہاں پر ہے وابل، تیز موسلا دھار بارش وہ جب برسی اس نے اس پتھر کو بالکل صاف کر دیا. تو اس مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی گئی کہ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں اپنے کسی بھی عمل میں، ان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے. اور یہ جو احسان جتلانا ہے اس کے بارے میں سرکار تو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد صحیح مسلم میں ہے کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. تین قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی ان سے گفتگو نہیں فرمائے گا اور ان کی طرف نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کا تزکیہ نہیں ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تین قسم کے لوگ، المسبل جس کا تہمن اور سلوار یا قمیص کے نیچے پہننے کے لیے جو چیز بھی وہ استعمال کرے، آنے والا ٹخنوں کو چھپانے والا ہو، اور یہ اس لیے ایک تکبر کی نشانی ہے. یہ ٹخنے ہیں ان کو ظاہر رکھنا مرد کے لیے یہ ضروری ہے، خاص طور پہ نماز کے دوران. کہ بعض علماء کے نزدیک نماز اگر اس حالت میں پڑھی جائے تو اس کی قبولیت میں شبہ ہوتا ہے. اور دوسرا والمنان، وہ آدمی جو نیکی کر کے کسی پر جتائے، منان. اور والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، تیسرا وہ آدمی کہ جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچے. تین قسم کے آدمی ہیں جن کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، اور یہ تو صحیح مسلم میں تھا. نسائی میں ہے لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق لوالديه ولا منان. تین قسم کے آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایک تو شراب کا نشہ کرنے والا یعنی شرابی، اور دوسرا والدین کا نافرمان، اور تیسرا نیکی کر کے یا احسان کر کے اس کو جتلانے والا. اس سے ہمیں منع کیا گیا. اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یہ ایک دوسری مثال ہے، دوسرے اس قسم کے لوگوں کا ذکر ہے جو اخلاص کے ساتھ یہ نیکی انجام دیتے ہیں، جن کے ہاں ریاکاری کے بجائے ریاکاری نہیں ہوتی بلکہ اخلاص ہوتا ہے، احسان نہیں جتلاتے، کسی کی دلازاری نہیں کرتے. تو ان کی مثال وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے دلوں کی ثابت قدمی کے لیے اور اپنے دلوں کے یقین کے لیے. یہاں یہ چیز ہمیں معلوم ہوئی کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ مال خرچ کرتا ہے، اس کے جو اور فوائد ہیں ان میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی ذات پر جو یقین ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے. وہ تثبیتم من انفسہم، اب مثال بیان کی جا رہی ہے، یہ ایک باغ ہے، وہ باغ ایسا ہے کہ بہت اونچے مقام پر ہے اور زمین ہموار ہے، اس لیے کہ جو زمینیں عموماً اونچے مقامات پر یا پہاڑوں کے اوپر ہوتی ہیں وہ ہموار نہیں ہوتی، لیکن وہ زمین جو دوسری زمینوں سے اونچی بھی ہو اور ہموار بھی ہو بہت قیمتی ہوتی. تو کہا کہ یہ ایک باغ ہے جو زمین کے اوپر والے اونچائی والے حصے میں ہے اور ہموار جگہ بھی ہے. تو جب ایسے باغ کا معاملہ یہ ہے کہ اس پر اگر تیز بارش برسے فأصابها وابل، اگر آ جائے اس پر تیز بارش تو فآتت اکولها ضعفین، تو وہ باغ لے آتا ہے اپنا پھل دگنا. فآتت تو وہ لے آتا ہے باغ، اکولها اپنا پھل ضعفین دگنا، تیز بارش ہو تو پھر دگنا پھل وہ دیتا ہے، اور اگر ہلکی بارش ہو، اوس اور پھوار کی مانند ہو، فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، پھر اگر نہ آئے اس پر تیز بارش، فَفَلْ، اور ہلکی پھوار آئے، تو فرمایا کہ کم از کم ایک جو اس کا پھل ہے وہ تو ضرور وہ دیتا ہے، دگنا اگر نہ دے، سال میں دو بار نہ دے، کم از کم ایک مرتبہ تو وہ ضرور دیتا ہے، ہلکی سی پھوار بھی ایسے باغ کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ان مثالوں کے ذریعے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر خوب زیادہ صدقہ، زیادہ مال خرچ کیا جائے تو اس کا اجر اور ثواب تو دگنا اور اس سے بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ اخلاص ہے، اور اگر زیادہ مال نہیں خرچ کیا، پھوار یعنی معمولی سا مال خرچ کیا ہے، اس کے جو 700 والی نیکی ہے وہ تو کہیں نہیں گئی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالی دیکھتا ہے تمہارے اعمال کو، اللہ نہ صرف یہ کہ جانتا ہے بلکہ دیکھتا بھی ہے۔ تو یہاں ہے لفظ ربوہ، ربوہ یہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 50 میں بھی ہم نے پڑھا کہ ربوۃن ذات قرار و معین، ربوہ زمین سے ابھرے ہوئے حصے کو، اونچے حصے کو ربوہ کہتے ہیں۔ یہ جو کعبہ ہے اس کے بارے میں صحیح بخاری میں طویل لمبی حدیث ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے اس کعبے کو بنانے سے پہلے حالت یہ تھی کہ یہ کعبہ تو موجود تھا لیکن موجودہ شکل اور بنا ہوا نہیں تھا، بلکہ ایک زمین سے ابھری ہوئی چھوٹی سی، چھوٹا سا ایک ٹیلا نما تھا، جیسے زمین کا کچھ حصہ تھوڑا سا اوپر کو ہوتا ابھرا ہوا۔ تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ وکان البیت مرتفعا من الارض کالرابیا، رابیا رب سے ہے، یہ جو کعبہ ہے یہ زمین سے تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا، تو گویا کہ اس کا نشان باقی تھا، بس جو زمین کا حصہ ذرا اونچا تھا چھوٹی سے ٹیلے کی شکل میں، تو یہ گویا کہ ایک نشان تھا۔ اسی نشان پر ابراہیم اور اسماعیل نے پھر اللہ کا کعبہ، اللہ کا گھر بنایا، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ حکم دیا تھا۔ تو ربوہ کہتے ہیں زمین سے جو حصہ اٹھا ہوا ہو، اور یہ اصل میں رے با اور واو ربو ہے، اور اسی سے ربا ہے، جب ربا ہو تو ربا کے معنی ہے کسی چیز کو بڑھانا، کسی چیز کا نمو حاصل کرنا، کوئی چیز نشو نما پاتی ہے اس کو ربا، سود کو ربا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اصل چیز سے زیادہ فائدہ، اس نام سے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اصل رقم سے زیادہ فائدہ ہے، فائدہ تو نہیں ہوتا لیکن اصل رقم سے زیادہ، اس لیے اس کو بھی ربا کہا جاتا ہے۔ اور جو جنت فردوس ہے اس کو اوسط الجنہ اور ربوۃ الجنہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے بخاری میں بھی اور دوسری کتب میں بھی، کہ ایک صحابی ہیں حارثہ بن سراقہ، نوجوان صحابی ہیں، بدر میں یہ شہید ہو گئے، ان کی والدہ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا عالم ہے اور کیا ہوگا میرے بیٹے کا، تو کہا کہ یا رسول اللہ اگر وہ جنت میں ہے تو پھر تو میں صبر کروں اور خوش ہو جاؤں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے آپ بتائیے، کیونکہ اس کو یقین تو تھا کہ جنت ہی میں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے کچھ سننا چاہتی تھی، اس لیے یہ نہیں فرمایا، اس نے یہ نہیں کہا، یہ عرض نہیں کیا، اور یہ نہیں کہا کہ اگر وہ جہنم میں ہو، بلکہ یہ کہا کہ اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں، اور اگر جنت میں ہے تو مجھے بتائیے کہ جنت میں کہاں ہے، کس جگہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ام حارثہ، یہ حارثہ کی ماں، انہا جنت فی جنت، بھائی وہ جو اللہ کی جنت ہے اس میں تو خود کئی جنتیں ہیں، اللہ کی جنت میں خود کئی جنتیں ہیں، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى، تیرے بیٹے کو اللہ نے جنت فردوس دی ہے، اور والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها، اور جو جنت فردوس ہے یہ جنت کی سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچی، سب سے اچھی جگہ ہے جنت کی، وہ ہے جنت فردوس. اور صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی ہے کہ جنت فردوس جنت کا سب سے اچھا حصہ ہے، اس لیے جب تم اللہ سے جنت مانگو جنت فردوس مانگا کرو. اب یہ جو تل ہے اوس، اس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث جو کتاب الفتن میں ہے اس میں یہ آتا ہے کہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا، قیامت جب قائم ہوگی، تمام جاندار مر جائیں گے، تو پھر ہلکی پھوار ہوگی، ہلکی پھوار اوس کی طرح، جس سے لوگوں کے جسم ایسے ہلے جلیں گے جیسے شروع شروع میں چھوٹا سا پودا ایک دو دن میں زمین کے اوپر آتا ہے، پھر تھوڑا سا اور اوپر ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا، اس طریقے پہ ہوگا. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ویصعق الناس، سب لوگ مر جائیں گے، یعنی پہلا سور جب پھونکا جائے گا سب لوگ مر جائیں گے. ثم یرسل اللہ او قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، پھر اللہ تعالی بارش برسائے گا، كأنه الطل، جیسے اس آیت میں لفظ ہے فأصابها وابد فتركه صلدا، اس سے پہلے کیا ہے آیت میں جو ہم نے پڑھا کہ فإن لم يصبها وابل فطل، اللہ تعالی بارش برسائے گا جو اوس اور ہلکی پھوار کی طرح ہوگی، اور اس کے بعد پھر جسم بننا اور کھڑے ہونا اور حرکت کرنا شروع کریں گے، حتیٰ کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر لوگ کھڑے ہو جائیں گے. لم یصبھا وابد فطل واللہ بما تعملون بصیر، سب سے آخری آیت جو اس رکوع کی ہے اس میں بھی ایک مثال ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے، ایود احدکم، یود ود یود کے معنی چاہنا، اور یہ جو حمزہ ہے آ یہ استفہام کا ہے، کیا ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ چاہتا ہے، ان تکون لہ جنہ، کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل کھجوروں کا، و اعناب اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اس میں نہریں بہ رہی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے میوے بھی ہوں، اصابہ الکبر، اور اس آدمی کو بڑھاپا آ جائے، یعنی یہ آدمی بوڑھا ہو جائے، ولہو ذریت ضعفا، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے کمزور ہوں، فاصابہا اعصار، پھر آ جائے اس باغ پر ایک بگولا تیز آندھی، فیہ اس تیز آندھی میں، نار آگ ہو، فاحترقت، پھر یہ باغ جل جائے، كذلك يبين الله لكم الآيات، اسی طرح اللہ تعالی تم لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں یا اپنی آیات بیان کرتا ہے، لعلكم تتفکرون، تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو. اعصار یہ حسیر سے ہے، اور اس کا اصل مادہ عصر ہے، عین صاد را، عصر کے وقت کو بھی عصر کہتے ہیں، اور کسی چیز کے نچوڑ کو بھی عصیر یا عصر کہتے ہیں، وہ ہوا آندھی جس کے اندر اگر وہ سردی کے زمانے میں ہو تو اس میں شدید اور بڑے بڑے برف کے اولے ہوں، اور اگر گرمی کے زمانے میں ہو تو اس میں آگ ہو، تو جب یہ اس باغ پہ آئے اور اس باغ کو جلا دے. یہ مثال سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک آدمی کا اتنا عمدہ باغ ہو، اتنا اچھا باغ ہو، لیکن انجام کیا ہوا، یہ بوڑھا ہو گیا، اب اس باغ کی رکھوالی نہیں کر سکتا، اور اس کے جو بچے ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں، وہ دشمن سے اس باغ کو بچا نہیں سکتے اور اس باغ کی رکھوالی نہیں کر سکتے، اس پہ اور یہ آفت آ گئی، اس باغ کو آگ لگ گئی، باغ تو ضائع ہو گیا، بچے گمانے کے قابل نہیں ہیں، خود بڑھاپے کا عالم ہے، اس شخص کا انجام گویا کہ اچھا نہ ہوا. یہ مثال سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ کہ جو نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن نیکیوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ برے کام نہیں چھوڑتے, ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا. اچھے انجام کے لیے ضروری ہے کہ نیکیوں کو مستقل اور صحیح طریقے سے انجام دیا جائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد.